پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، یدع المستکبرین ویرفع المستضعفین، ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، قاسم الجبارین ومدرک الہاربین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین شفع المذنبین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الاعظم في الارضين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، درود محمد وآل محمد. ایدن گرامی سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کے ذیل میں قرآن اور کامیابی کی راہیں کے عنوان سے آپ کے سامنے اس مجالس سے خطاب کر رہے ہیں، اور یہ 8ویں مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ ارشاد رب العزت ہے کہ اے لوگوں، بتحقیق تمہاری طرف، تمہارے پروردگار کی طرف سے موعظہ آیا ہے، شفا آئی ہے تمہارے دلوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جیسے کہ مسلسل ہم اس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن کریم در حقیقت جو راہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے وہ ہماری نجات کی راہ ہے، کہ اگر ہمیں اپنی اس راہ کا یقین نہ ہو اور اس راہ کے حق اور صادق ہونے کا، سچا اور صحیح ہونے کا یقین نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک آپ ایک راستے پہ قدم بڑھا رہے ہیں اور آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ راستہ مجھے میری منزل تک لے جاتا ہے، تو آپ ہمیشہ جتنا بھی آگے بڑھتے چلے جائیں گے پریشانی کے شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو یقین ہے کہ جناب میں اپنے راہ پر جس راہ پہ قدم اٹھا رہا ہوں وہ مجھے میری منزل تک نہیں پہنچا رہا، اور جتنا راستہ گزرتا جا رہا ہے، جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ میں اپنی منزل سے دور ہوتا جاؤں۔ تو راستے کا یقین ہونا، راستے کے صحیح ہونے کا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم در حقیقت یہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستوں کو کھول رہا ہے، ہدایت کے راستے ہیں، کچھ وہ راستے ہیں جن میں تم نے خود جدوجہد کرنی ہے، اپنے کاموں میں جدوجہد کرنی ہے، استقامت دکھانی، ڈٹ جانا ہے، تو خدا اپنے راستوں کی ہدایت کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے راستے تمہیں صراط مستقیم تک لے جائیں گے۔ تو ہمیشہ کوشش یہ کرو کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، ہدایت فرمائے، تاکہ زندگی کا کوئی کام، زندگی کا کوئی فعل، زندگی کا کوئی لمحہ صراط مستقیم سے خالی نہ ہو۔ اور مسلسل ہم صراط مستقیم پر گفتگو کر رہے ہیں، اور گزشتہ 2-3 مجالس میں جو ہم نے سیرت آئمہ اور کربلا سے کچھ نکات آپ کی خدمت پیش کی، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ در حقیقت راستے بھی صراط مستقیم کا ہی مزاج ہے۔ اہل بیت میں سے ہر معصوم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے صراط مستقیم میں حجت رکھتی ہے۔ وہ حجت کس طرح رکھتی ہے، ہم ایک امام کی کس طرح پیروی کر سکتے ہیں، اس پہ سیر حاصل گفتگو ہم نے 2 دن کی ہے کہ کس طریقے سے ایک امام کی سیرت ہمارے لیے حجت ثابت ہو سکتی ہے، کن شرائط میں حجت ہو سکتی ہے، کن کن کنڈیشنز میں حجت ہو سکتی ہے تاکہ وہ ہمارے لیے باعث نجات بن سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس بنا پر ضروری ہے کہ راستے کا یقین ہونا چاہیے اور راستے کے صحیح ہونے کا یقین ہونا چاہیے. نہیں پتا ہو کہ جو راستہ ہے وہ صحیح راستہ ہے اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچا رہا ہے. قد جاءتکم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، موعظہ و نصیحت آئی ہے. نصیحت سے متعلق گفتگو ہم کر چکے ہیں. وللشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کے لیے شفا موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے دلوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بیماریاں کہلائی جا سکتی ہیں، کہ خدا کہہ رہا ہے ان کے شفا کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے. یعنی قرآن ذکر ہو شفا، یا من اسم ہو دوا و ذکر ہو شفا. خدا کا نام یا من اسم ہو دوا، اس کا نام دوا ہے. و ذکر ہو شفا، مولا علی فرماتے ہیں اور اس کا ذکر شفا ہے. تو قرآن بھی ذکر خدا ہے تو وہ بھی شفا ہے. محمد کا ذکر ہے تو وہ بھی شفا ہے. آل محمد کا ذکر ہے تو وہ بھی شفا ہے. یعنی محمد اور آل محمد کا ذکر کریے تو وہ اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر عبادت، اور عبادت شفا ہے. تو در حقیقت مجلس حسین میں آنا ایک قسم کی روحانی آلودگیوں سے خود کو پاک کرنا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب یہ شفا کس طرح کی ہو سکتی ہے، شفا کس چیز سے، اور کیسے شفا حاصل کی جائے؟ بہرحال ایک پوری بحث ہے، لیکن اس مختصر وقت میں ایک دو روز جو زحمت آپ کی رہ گئی ہیں انہی میں چاہیں گے کہ اس کو واضح کریں. اور وہ سوال جس کا ہم نے اٹھایا تھا اور گزشتہ دو مجالس میں کما حق اس کا جواب نہیں دیا جا سکا، کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر، جن کے راستے پر ہمیں قدم اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم. اور یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ایسا راستہ ہے جو اللہ تک کامیابی کا راستہ ہے، جو ہمیں پہنچانے والا ہے. تو اس کو تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو، اس کی نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں آپ تک بتا دی کہ رسول اللہ کے بعد سے لے کر در حقیقت رسول اللہ کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ، در حقیقت یہ بتا رہا ہے کہ رسول کے بعد اگر کسی کی بیعت کرنی تو وہ معصوم کی بیعت کرنی ہے، اپنے بنائے ہوئے کی نہیں بلکہ معصوم، ان معصوم ہستیوں کی جن کو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے قرار دی، تاکہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے. اور پھر زمانہ عصر غیبت میں، اس عصر غیبت میں فقہا اور علماء مجتہدین اور ولی فقیہ ہے جس کی اطاعت ہمارے لیے واجب ہے، تاکہ اس دور غیبت کبرا کو جو ایک بہت وسیع اور عریض دورانیے پر مشتمل ہے، محیط ہے، اس کو ہم گزار سکیں. تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی آج قدر کسی حد تک معلوم ہو جائے گا. لیکن جو چیز ضروری ہے عزیزان گرامی، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ موعظہ نصیحت آئی ہے. ہم نصیحت سے متعلق ہم آرائش پیش کر چکے ہیں، اور اس کے بعد کہا قد جاءتکم موعظہ و شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں میں جو کچھ بھی ہے، لما یعنی اس چیز کے لیے، فی الصدور جو تمہارے سینوں میں، اس کے لیے کیا شفا ہے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کا نام دوا، خدا کا ذکر شفا ہے. لیکن یہ ذکر کیسے شفا، یہ نام خدا کا لینا کیسے شفا، محمد آل محمد کا ذکر کیسے شفا ہو سکتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ وہ نقطہ ہے جس کی جانب ہمیں توجہ دینی ہے. یعنی ہر چیز کے ایک تقاضے ہوتے ہیں، ہر چیز کو انجام دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے. اگر اس کام کو اس اسلوب کے مطابق، اس میتھڈ کے مطابق انجام دیا جائے تو وہ کام در حقیقت پورا ہوگا اور آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا. مثال کے طور پر وہی ایک پرانی مثال جس کا ہم نے پہلے بھی دیا تھا، ایک الیکٹرانک مشین آپ خرید کے لائیں اور اس دستگاہ برقی کو آپ لے کر آئیں، الیکٹرانک مشین کو. اب ہر بٹن دبانے سے آپ کے اتنے سارے بٹن دیے سب کو ایک ساتھ ہی دبا دو، تو ایسا نہیں ہے. کیا موبائل کے سارے بٹن ایک دبانے سے موبائل کام کرنے لگتا ہے؟ نہیں. کیا ٹی وی کے یا دوسری الیکٹرانک مشینز جتنی بھی ہیں ان کے سارے بٹن ایک ساتھ دبا دیں یا ایک ایک کر کے دباتے رہیں آپ کے جناب ماشاءاللہ سارے فنکشن ایک ساتھ اسٹارٹ ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے. تو شفا کیسے، کس طریقے سے شفا، خدا کہہ رہا ہے یہ تمہارے سینوں میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کے لیے شفا ہے. تو شفا کے اپنا ایک میتھڈ ہے، اس کا ایک سلیبس ہے، اس کے مطابق اگر شفا حاصل کی جائے تو شفا، والا وہ درد وہ بوال جان ہو جائے گا. اور اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، بہت ساری مشکلات کا تذکرہ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، دعا توسل پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی بلائیں نہیں ٹل رہی، پریشانی ختم نہیں ہو رہی، رزق میں جو تنگی آ گئی ہے، برکت جو اٹھ گئی ہے، وقت میں جو برکت نہیں بچا، اولاد سن نہیں رہی، بیوی نافرمان، شوہر وقت سے باہر وقت گزار رہا ہے، گھر میں آئے چائے پیے اس کے بعد کچہری کے لیے جناب صاحب نکل گئے، حالات حاضرہ بھی ڈسکس کرنے، 11 بجے تشریف لائے، ہاں بھائی کھانے کو ہے، آرڈر فرما دیا آپ نے، کھانا بھی حاضر ہو گیا، وہ بیچاری بندی خدا لگی ہوئی ہے، جھکی ہوئی ہے، جتھی ہوئی ہے، آپ آئے کھانا وانا کھایا، ٹی وی دیکھا، خبریں سنی، 11 بجے کے اس کے بعد سیدھے بستر پر فلائٹ اتر گئی۔ تو زندگی کے مختلف شعبوں میں، مختلف حیات میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا سلوک رکھنا ہے۔ خوشند مد حضرات، ہم سمجھتے ہیں ہم کمانے والے ہیں، لہذا تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہمیں لے کے چلنا، یہی ہدایت کے راستے ہیں، یہی کامیابی کے راستے ہیں، اور ہدایت کا راستہ کوئی الگ سے نہیں آئے گا۔ صراط مستقیم کوئی جیومیٹری کے لحاظ سے سیدھی کھینچی ہوئی لائن نہیں، کہ جناب اسی پہ چلنا ہے، ناک کی سیدھ میں چلنا ہے، کان کی آڑ میں مڑنا بھی نہیں ہے۔ تو پھر صراط مستقیم یعنی خدا کے قوانین پر عمل پیرا ہونا ہے۔ کوئی جیسے جہاز کی مثال دی تھی کہ جہاز ہوا میں اڑتے ہیں، ان کے اپنے روٹس ہیں، اپنی شاہراہیں ہیں، ان کے اپنے راستے بنے ہوئے ہیں، وے بنے ہوئے ہیں ان کے، لیکن پھر بھی نہیں ٹکراتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک مرکز سے رابطہ رہتا ہے، مرکز بتاتا رہتا ہے، دیکھو اس روٹ پر اس اینگل میں اس زاویے سے چلتے رہو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے، اور مرکز سے رابطہ جدا ہو جائے تو نیست و نابودی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اسی طریقے سے انسان خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو صراط مستقیم کہہ تو رہا ہوں لیکن کوئی سیدھی کھینچی ہوئی لائن نہیں ہے، خدا کے قوانین پر عمل پیدا ہوتے رہو، اوپر سے رابطہ تمہارا رشتہ جڑا رہے، اور محمد آل محمد اور انبیاء کے اور قرآن کے ٹرانسفر کے ذریعے سے وہ ہدایت، وہ نور، وہ ترقی، وہ نجات تم تک پہنچتی رہے گی، تو اپنی کیپیسٹی کے مطابق نور اور ہدایت لیتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ درود محمد وال محمد پر۔ تو رابطہ ضروری ہے، رابطہ ضروری ہے، جیسے ہی رابطہ ختم ہوگا تو صراط مستقیم یعنی زندگی کے تمام کاموں میں خدا کے احکامات کو مد نظر رکھنا۔ کچھ ہوتے ہیں سر پھیرے، سر پھیرے سے مراد یہ ہے کہ سمجھ نہیں ہوتی ان کو، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، نماز ہے تو اپنی مرضی، جیسے کل بتایا تشہد میں شہادت ثالثہ، یادداری میں اپنی مرضی، ہمیں تو ذکر ہے، ہمیں تو ماتم کرنا ہے، پرسہ دینا ہے، ابھی ایک اور اصطلاح ہے خون کا پرسہ، حالانکہ کوئی اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کوئی دینی حیثیت نہیں، کوئی انسانی، خون کا پرسہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ کسی سے پوچھا خون کا پرسہ، خون کا پرسہ کوئی چیز نہیں ہوتی دیکھا جائے تو، لیکن بس وہ خون امام اور القابات اور جناب بیانات اور جناب احادیث اب گڑ لی گئی ہیں ائمہ کے نام سے کہ امام جعفر صادق نے ایک دفعہ زندگی میں خون کا پرسہ دو، جھوٹ ہے امام کی طرف، دروغ گوئی ہے امام کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، خون کا پرسہ کوئی چیز نہیں ہوتی عزیزان گرامی۔ ایک چیز کو شرعی جواز دینے کے لیے زبردستی خون کا پرسہ، خون کا پرسہ، تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ ہمیں غم منانا ہے، لیکن غم کس کے طریقے سے؟ اپنے طریقے سے منائیں گے۔ اہل بیت ناراض ہوئے خوش، ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں، ہم عزادار ہیں مولا کے، ہم ماتمی ہیں، ہم خون کا پرسہ دینے والے ہیں، ہم فلاں، ہمیں رولانا آتا ہے تو ہم جھوٹی روایتیں بھی کہہ دیں گے۔ اب امام ناراض ہوئے خوش، ہمیں سے کوئی غلط، اپنی مرضی، من مانی، خواہشات نفسانی پہ عمل پیرا ہونا۔ تو عزیز نگرامی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہیں، جو کربلا کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں، جو تعلیمات کربلا سے منحرف کر دیتی ہیں۔ خوشی بھی مناتے ہیں تو وہ بھی آپ سے باہر ہوگا، خوشی منانی ہے نو ربیع الاول کو تو جناب آپ سے باہر ہو جائیں گے، ناج بھی ہوگا، گانا بھی ہوگا، نعوذ باللہ، سب جگہ نہیں، کچھ جگہ کچھ جو بیوقوف سر پھر ہوتے ہیں۔ خوشی کس کی؟ اہل بیت کی، تو بھائی طریقہ بھی ان سے لو۔ سوگ کس کا؟ اہل بیت کا۔ عزا کس کی؟ آل محمد کی، طریقہ بھی ان سے لو۔ نہیں، وہاں پہ انقلابی بن جائیں گے، وہاں خوشی منانے والے بن جائیں گے، وہاں عزادار بن جائیں گے۔ امام سجاد سے بڑے عزادار، ان سے بڑا کوئی عزادار ہے ہی نہیں دنیا میں، کہ اپنی مرضی کے مطابق یہ پرسہ دے دو، وہ پرسہ دے دو، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو۔ تو ایسا نہیں کہہ رہا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا رہی ہیں، کربلا کے راستے سے ہٹا رہی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، من مانی، عبادت خدا میں ہو یا عزاداری میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، دین کے راہ میں من مانی کرنا، فتوے دینا اور ٹانگ اڑانا زبردستی کی، یہ وہ چیزیں ہیں جو روح دین کے قاتل ہیں، جو روح عزاداری کے قاتل ہیں، جو روح تعلیمات کے قاتل ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو ان چیزوں پر تو صراط مستقیم یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں خدا سے دعا کر، خدا کہہ رہے شفا، یہ شفا ہے تمہارے سینوں کے لیے، جو سینوں میں موجود ہے. شفا ان لما فی الصدور، لما یعنی اس چیز کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے. خوب کیا چیزیں ہیں؟ یہی کہ جناب ہم نے تو غم منانا ہے، اب اہل بیت خوش ہوئے ناراض ہو ہمیں سے پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو خون کا پرسا دینا ہے مثال کے طور پر. تو میں ایک مثال دیتا ہوں اور مثال ہمیشہ سمجھانے کے لیے دیتا ہوں، اور سمجھیں اور نہیں سمجھیں تو بار بار آ کے مجھ سے پوچھیں. کہا جاتا ہے کہ جناب ایک فقیر نے زنجیر کے ماتم کا فتویٰ دیا کہ زنجیر کا ماتم نہ کریں. خوب لوگ اس کے خلاف ہو کے نہیں سمجھے. کہا کہ گزشتہ زمانے میں آپ کرتے رہے ہیں محبت حسین، مادر حسین سے محبت اور عزا کے لیے، تو خلوص نیت کی بنا پہ کیا تھا، خدا آپ کو اجر دے گا، لیکن اب نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ دلیل، نحنو ابناء الدلیل، کوئی ایسا کام نہ کریں کیونکہ روح کربلا کا قتل ہو رہا ہے. رسول اللہ جب منبر پہ بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی سامنے نظر ہو جاتی تھی، اور کبھی رسول اللہ اپنے اطراف میں بیٹھے ہوئے اصحاب مبارک سے ہم کلام نہیں ہو پاتے تھے. ہم کلام یعنی ان کی طرف نظر کرم نہیں ہوتی تھی. یا ایھا الذین آمنوا قولوا راعنا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا. اے ایمان لانے والو، راعنا مت کہو بلکہ صاف صاف کہو کہ آپ انظرنا ہمیں دیکھیے. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا جب رسول اللہ منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، جلوہ افروز ہوتے تھے، کلام کرتے تھے، تو کبھی کبھی آپ اپنے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھ پاتے تھے. تو مسلمانوں نے کہا ہماری رعایت کیجئے رسول اللہ، رعایت کیجئے یعنی ہم بھی آپ کے پیروں تلے نیچے یہاں پر موجود ہیں، آپ کی بس میں ایک نظر ہم پہ بھی ڈال لیں. بھائی انسان چاہتا ہے کہ محبوب کی نظر کرم ہم پہ ڈل جائے، اور محبوب بھی جو محبوب کبریا ہو اس کی نظر ہمارے دل پہ، ہمارے جسم پر اس کی نظریں، ہماری نظریں مل جائیں. تو عزیزان گرامی کتنا خوش نصیبی کا مول. اب اصحاب کرام کی خواہش کہ رسول اللہ ہمیں دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا. راعنا مت کہو، کہو انظرنا ہمیں دیکھیے، نظر ڈالیے ہم پر. وجہ کیا تھی؟ اب انہوں نے جب یہ کہا راعنا، تو راعنا کے دو معنی ہیں، راعنا کے دو معنی ہیں. رائنا ایک معنی یہ کہ ہماری رعایت کیجئے کہ ہم چونکہ آپ کے اطراف میں بیٹھے ہیں دونوں طرف، لہذا آپ توجہ نہیں دے پاتے بعض اوقات، تو ہماری رعایت کیجئے، ہمیں دیکھیے. اور رائنا کا ایک مقصد، ایک معنی بہت ہی منفی ہے کہ آپ ہمیں بیوقوف بنائیے. ایک معنی یہ بھی بنتا ہے، تھوڑے سے جو حروف لیٹر ہیں ان کی چینجنگ سے. جب مسلمانوں نے ایک ایسا ذو معنی لفظ کہا جس کے دو معنی بنتے تھے، توجہ فرمائیے گا، ایک لفظ جس کا ایک معنی مثبت ایک معنی منفی، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے رسول کی بس میں بیٹھنے والے کلمہ گو مسلمان ایک ایسا لفظ استعمال کریں جس کے دو معنی ہوں، اور وہ مسلمان اپنی نیک نیتی کی بنا پر، وہ اصحاب اکرام اپنے خلوص اور محبت رسول اور عشق رسول کی بنا پر اس اچھے معنی ہوئی کو مراد لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ یہ کہہ رہے کہ دیکھو دشمن کے ہاتھ میں موقع نہ دو کہ تم کوئی ایسا کام کرو، کوئی ایسا لفظ بولو کہ جس سے دو معنی نکلتے ہوں، دشمن اس منفی معنی کو لے کے تمہارے دین کے خلاف، تمہارے رسول و شریعت و قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرے. لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو کیونکہ دو معنی نکلتے ہیں، تم مثبت معنی لے رہے ہو وہ منفی معنی لے رہا ہے، تمہاری تحقیر و اہانت کر رہا ہے. کہا کہ قولوا انظرنا، یعنی ایک لفظ بھی ایسا نہ کہو جس سے منفی معنی نکلتا ہو، تو عمل تو کجا. اب اس فقی نے فتویٰ دیا کہ جناب اب نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اب صورتحال دوسری ہے. اس کی ایک بہت ہی آسان مثال میں دیتا ہوں. جب زنجیر کا ماتم ہوتا ہے تو ایک جوش پیدا کیا جاتا ہے تاکہ وہ زنجیر کا ماتم کرنے والا اس جوش میں آ کر در حقیقت مثال کے طور پر اپنے
پیٹ کو زخمی کرے اور خون بہائے. خب یہاں بھی خود یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اس خون بہانے کا نتیجہ کیا؟ آپ کہیں جناب امام حسین کا بہا ہے. خوب امام حسین کا بہا ہے تو امام حسین نے خود اپنا خون بہایا یا یزیدیوں نے بہایا؟ پہلا سوال یہ سمجھنے کی بات ہے, کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے, لہذا سمجھ کے اٹھیے گا. خوب یزیدیوں نے بہایا تو پھر آپ کس کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اے امام حسین کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی تو کس نے پہنائی؟ یزیدیوں نے پہنائی. تو یہ یزیدیوں کا طور طریقہ ہے بیڑیاں پہنانا. اب آپ کہتے ہیں امام سجاد کی سنت میں کروں گی, امام سجاد کی سنت تو نہیں ہے نا, یہ تو عقلی بات ہے. تو اپنا خون بہانا, تو عزیزان گرامی اب کہا کہ اب وہ جوش میں ماتم کر رہا ہے, اب وہ اپنی پیٹ کو نہیں دیکھ رہا. کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی پیٹ کو نہیں مار رہا ہے. اب آپ جو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا وہ جو اسکاؤٹ کھڑے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اب اس کی پیٹ اس سے زیادہ متحمل نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ زخم برداشت نہیں کر سکتی. کیا ہوا؟ اس کے پیچھے سے آ کے پکڑ لیتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں میں ماتم کروں گا, میں مولا حسین کے لیے خون بہاؤں گا. وہ کہے کہ نہیں پیٹ تمہاری ہے, تم دیکھ نہیں سکتے, مصلحت تمہاری پیٹ میں, تمہاری جان میں مصلحت یہ ہے کہ تم اب ماتم نہ کرو. تو کیا وہ زنجیر سے, زنجیر کے ماتم کو روکنے والا آپ کا دوست, وہ مومن, وہ موہب, وہ عزادار, وہ سوگوار, کیا مخالف عزاداری ہو سکتا ہے؟ آپ کیوں نہیں فتویٰ لگاتے تو مجھے ماتم سے روک رہا ہے تو بھی مخالف عزاداری ہے؟ وہاں تو آپ کہتے ٹھیک ہے. تو پھر مجتہد کے بارے میں, جب آپ اپنی پیٹ کو نہیں دیکھ سکتے اور دوسرا آپ کی پیٹ کو دیکھ کے کہہ رہے کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اب نہ کرو, کیونکہ تمہارے انہی کاموں کو ایسی جگہ لے جا کے دکھایا جاتا ہے جس سے لوگ دین سے, حسینیت سے دور ہو رہے ہیں, تو پھر وہ مخالف عزاداری کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے عزیزان گرامی, اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں. ممکن ہے کسی کے پاس کوئی اور دلائل ہوں, بہرحال اس کے لیے گفتگو کی جا سکتی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد والے. تو ماتم سے روکنے والا مخالف عزاداری نہیں ہو سکتا. تو دین کی مصلحت کو, حسینیت کی مصلحت کو, وقت کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے ایک اگر فتویٰ دیتا کہ فی الحال نہ کرو تو پھر وہ مخالف عزاداری کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی نہیں ہو سکتا. تو بات سمجھنے کی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل, تو یہ وہ چیز ہے کہ ہم نے پرسہ دینا ہے. اب پرسہ کیسے بھی ہو, جس طریقے سے بھی ہو, جس اسلوب سے بھی, یہ جائز نہیں ہے. یہ وہ مرض ہے, یہ وہ بیماری ہے جو ہمارے دلوں میں ہے. خوشی مناتے ہیں رب الاول کو تو وہ بھی اپنے طریقے سے, خوشی کس کی؟ اہل بیت کی. تو طریقہ بھی تو اہل بیت سے ہے, لیکن نہیں, طریقہ اپنے منمانی, اپنی خوشی, اپنی خواہشات نفسانی, شیطان کے کہنے پہ عمل کرنا ہے اس طریقے سے. کچھ لوگ, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کچھ لوگ کرتے ہیں, اور بہرحال کچھ لوگ کرتے ہیں تو وہ پھر مکتب کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے, جناب دیکھو یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. ہوتا ہی ہے یہ, کچھ لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ پورا مکتب بدنام ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی یہ بات سمجھنے کی ہے. تو یہ وہ چیز ہے, من مانی, خواہشات نفسانی پہ عمل پیرا ہونا, کہ خدا کہہ رہے اس کی شفا کی ضرورت ہے. یہ وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں, اور علاج اگر خود کرنا چاہو گے تو کر سکو گے, دنیا کا کوئی ڈاکٹر آ کے تمہیں علاج نہیں کروا سکے گا, خود تمہیں قیام کرنا ہوگا. ایک بچے سے کہوں بیٹا پڑھو پڑھو پڑھو, اچھی کتابیں بھی لا کے دے دوں, اچھے اسکول میں داخل کرا دوں, بہترین ٹیوٹر بھی رکھ دوں, سب کچھ, لیکن اگر وہ نہ پڑھنا چاہے, دنیا کے بہترین استاد آ جائے, کیا اسے پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا, کیونکہ خود راضی نہیں ہے. ایک نجار, ایک بڑھئی کو آپ ذہن میں تصور میں لائیے کہ جناب وہ ایک لکڑی سے ایک فرنیچر بنا دیتا ہے. اگر اسی ماہر نجار اور بڑھئی سے میں کہوں جناب آپ ذرا کیلے کے درخت کی لکڑی سے آپ ایک فرنیچر, ایک کرسی بنا دیں, بہت شہرا ہے, بہت شہرت ہے, بہت مشہور ہے یہ بڑھائی اپنے کام میں, اپنے فن میں, اپنے آرٹ میں, وہ لکڑی سے بہترین فرنیچر بناتا ہے. میں کہوں کیلے کی درخت کی لکڑی سے ذرا فرنیچر بنائیے, بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. کیوں؟ بڑھائی میں کوئی نقص ہے, کوئی کمی ہے؟ نہیں.
اس لکڑی میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ رنگ و روپ پا سکے، کوئی شکل پا سکے، کوئی جسم کی صورت اختیار کر سکے. تو ہر انسان اپنا علاج خود کرے. خدا کہہ رہا ہے موعظہ، نصیحت، تمہارے دل اندر سے نصیحت ہونی چاہیے. یہ درسگاہ ہے، حسینی ہے، یہ نصیحت تمہیں کرے گی، تمہیں بتائے گی کہ تم غلط کر رہے ہو، تم غلط راہ پہ جا رہے ہو، غلط سوچ رہے ہو، غلط دیکھ رہے ہو، غلط سن رہے ہو. تو شفاءٌ لما فی الصدور، شفا ہے. آپ کے جناب قرآن کو اٹھا لیں اور خوب ہوا جانے کے جناب شفا مل جائے گی؟ نہیں مل سکتی. قرآن کو دھو دھو کے بھی پی لیں، چلیں جناب ایک اور نیا طریقہ، شفا ہے؟ نہیں. قرآن کو مینیمائز کر لیں کہ گلے میں لٹکا لیا جائے، شفا ہے؟ نہیں. ہمارے یہاں تو پاکستان ماشاءاللہ سے گانے بھی شروع ہوتے ہیں، گانوں کا پروگرام بھی شروع ہوتا ہے، تو وہ بھی تلاوت قرآن سے، یہ تو حال ہے. اور پہلے جو ہے وہ نعت اور حمد ہوگی، اس کے بعد ناچ گانا اور یعنی تو فحاشیت. تو شفا کیسے ہو جائے گی؟ یہ جو بیماریاں معاشرے میں پنپ رہی ہیں، شفا کیسے ہو جائے گی؟ اور ایک بہت ہی سادی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آپ کسی عارضے میں مبتلا ہوئے، بیماری میں، خدا آپ کو محفوظ رکھے. بہرحال اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے بعض اوقات انسانوں کا، کچھ بیماریاں اور کچھ برائیاں اور کچھ امتحانات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ اپنے ہی ہاتھوں میں تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری حالت یہ ہر چیز اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. کل والی بات، اذهب انت وربك فقاتلا، تم اور تمہارا رب جائے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہر چیز اللہ نے کیا، ہم تو بہت ہی مظلوم، سادے سیدھے، بہت شریف لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کرتا، سارا کام اللہ کے سپرد، کیونکہ اللہ بیچارہ سامنے تو ہے نہیں کہ وہ ہماری گردن پکڑ دے، وہ تو روزے قیامت پکڑے گا. بہت الزام دیے، بہت تم نے الزام تراشی کی مجھ پر، اب ذرا آ کے حساب کتاب تو دے دو تھوڑا سا. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد، اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے. کچھ چیزیں ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و آسمان، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے. امام فرماتے ہیں جب نئے نئے گناہ انسان کرتا ہے تو خدا ان کو نئی نئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. جب نئے نئے گناہ کرے گا، ایک زمانے میں تھا کہ جناب انسان مثال کوئی خدا نہ خاص کوئی گناہ کرتا تھا، اب انسان اور حیوان بلکہ اس سے بڑھ کر کہ انسان یعنی تصور نہیں کر سکتا اس گناہ کی غلاظت کا، کثافت کا، اس کی تاریکی کا، اس کی ظلمت کا. تو خدا بھی نئی نئی بیماریوں میں ان کو مبتلا کرتا ہے، یعنی خود ان گناہوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. خدا یعنی خود اوپر سے نہیں تھوپتا، سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے کہ تم جب خلاف فطرت چلو گے، فطرت کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، تو خود بہت تمہارے بدن کا نظام، روح کا نظام، نفسیاتی نظام، اخلاقی نظام، سب تباہ و برباد ہو جائے گا. اور جب تباہ و برباد ہو جائے گا تو پھر وہ صحیح کام نہیں کرے گا. شفا ہے. آپ کوئی شخص انسان مریض ہو گئے، ڈاکٹر کے بعد میں بیمار ہوں، مریض ہوں، معائنہ کیا اور کہا کہ یہ نسخہ لیجیے. اب آپ گھر پہ آئیں اور نسخہ لیجیے. السلام علیک یا ڈاکٹر صاحب، ولا آلک و صحابک ولا ابک ولا امک ولا اخیک. خوب سلام کیجیے ڈاکٹر صاحب کو، آپ کے استاد پہ سلام، آپ کے کالج پہ سلام، آپ کے ابا مرحوم پہ سلام، آپ کی اماں پہ سلام، آپ کے بچوں پہ سلام، سب پہ سلام کیجیے. آپ میں سے وہ انسان شفا یاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، واضح سی بات ہے. اچھا جناب اس سے بھی کام نہیں چلا، یہ جو نسخہ دیا ہے ڈاکٹر نے، اس کو ہی دھو دھو کے پی لیں، روزانہ دم کریں پھونکے مار مار کے. یہ پھونک مارنا بھی ماشاءاللہ سے کہ جو جراثیم پانی میں نہیں تھے وہ بھی منہ سے جائیں اس میں جا رہے ہیں. یہ کس نے کہا ہے کہ پھونکے مارو؟ ہاں جس پانی پر کوئی مثال کے طور پر دعا پڑھی جاتی ہے یا آیت پڑھی جاتی ہے تو اس پانی کے مولیکیول کی شکل چینج ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو کسی نے کہا کہ دم کرو. یہ دم کرنا ہمارے یہاں خصوصاً پاک و ہند میں بہت زیادہ پھونکنے کا رواج ہے، ہمارے یہاں پھونکنے کا اسلام ہے کہ پھونک مار دو یا تین دفعہ تالی بجا دو، اس کے بعد کوئی چور نہیں آئے گا اور وہ حصار کھنچ جائے گا اور یہ ہو جائے گا. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھی اور آپ نے تین دفعہ تالی بجا دی، چور نہیں آئے گا. یعنی اس سے بڑھ کر دین کو مذاق بنایا جائے، مذاق بنایا جائے، تو اس سے بہتر مثال کوئی اور دیکھنے میں نہیں آتی. درود بھیجے محمد والے محمد. دھو دھو کے پئیں، پھونک ماریں، جو جراثیم نہیں تھے پانی میں وہ بھی اس میں ماشاءاللہ سے چلے جائیں گے، جو نہیں بھی بیمار ہوتا وہ بیمار ہو جائے گا، وہ آدمی شفیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ نسخے پہ عمل نہیں کیا. اچھا جناب، آپ نے کہا ایک کام کرتے ہیں کہ جتنی گولیاں سب کو ایک ساتھ کھا لیتے ہیں، وہ بھی نقصان دہ، وہ بھی ہلاک کرنے والی. اینٹی بایوٹک دیے آپ کو، اینٹی بایوٹک ہر 8 گھنٹے بعد کھانی ہے، اس کی ٹائمنگ ہے، خالی پیٹ کھانی ہے، بھرے پیٹ کھانی ہے، دودھ کے ساتھ کھانی ہے، پانی کے ساتھ کھانی ہے، اتنے وقت پہ کھانی ہے، اتنے وقت نہیں کھانی. لیکن کب شفا یاب ہوگا وہ انسان؟ کہ جب ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق اس پر ہو بہو عمل کیا جائے، کہ دوا بھی وہی ہو. اچھا، دوا ایکسپائر بھی نہ ہو. چلیں جناب، آپ دوا کھا رہے ہیں، بہت خوشی خوشی لے کر آئے. ماشاءاللہ پاکستان میں تو وہی سوئیاں جو پھینک دی جاتی ہیں گورنمنٹ اسپتالوں سے، وہی ریپیک ہو کے دوبارہ آ رہی ہیں بازاروں میں، ماشاءاللہ سے. ہمارے یہاں تو یہ تو حال ہے، حفظان صحت کے اصولوں کا اتنی پابندی کے ساتھ حفظان صحت کے اصول میں کام ہو رہا ہے، کہ جو دوا آپ کھا رہے ہیں وہی ایکسپائر، وہی جھوٹی، وہی جعلی، اس کی تاریخ میعاد ہی گزری ہوئی ہو. ظاہری سی بات ہے کہ وہ دوا جب انسان جس کی تاریخ مصرف ہی گزر گئی ہو، ایکسپائر ہو گئی ہو، یعنی بالکل مردہ ہو گئی ہو، جب وہ خود مردہ ہو گئی تو آپ کو کیا صحیح کرے گی؟ اور بیماریوں کا سبب. تو دوا بھی ایکسپائر نہیں کھانی، ان ڈیٹ کھانی ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کھانی ہے، اور جیسا اس طبیب نے کہا ہے ویسا کھانی. اب ہم قرآن سے کیسے شفا لیتے ہیں؟ یہی، یا قرآن کو جھلنے لگتے ہیں، یا قرآن کو اٹھا کے تھوڑا سا پڑھ لیا، اس کے بعد رکھ دیا، نہ سمجھا، نہ غور کیا، نہ فکر کی. اس کے بعد اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا. اللہ بہتر کرنے والا نہیں ہے، واقعی اللہ بہتر. آج ہماری جو حالت ہے اجتماعی، ہم مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی، اس کی ایک وجہ یہی کہ سارے کام اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، یا یہ بیچارے امام زمانہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں. امام زمانہ آئیں گے وہ سب کوئی کریں گے، امام زمانہ آئیں گے وہی کریں گے. تو یہ تو وہ کامیابی کے راستے تھے کہ جن پہ ہمیں چلنا تھا، لیکن ہم اپنے عمل سے خود ان کامیابی کے راہوں کو بند کر رہے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن سمجھنے سے قاصر ہیں. امام معصوم فرماتے ہیں، ربط للقرآن والقرآن يلعنه ليس خير في قراءة ليس فيها تدبر. اس قراءت قرآن میں، اس تلاوت قرآن میں کوئی خیر خوبی نہیں ہے، کوئی بھلائی تم نہیں پاؤ گے کہ جس میں تم غور و فکر نہ کرو. واضح کا امام نے کھلے الفاظ میں، اس سے زیادہ کھلے الفاظ اور نہیں ہو سکتے، کہ جس تلاوت قرآن میں غور و فکر نہ ہو اس سے کوئی خیر ثواب تمہیں نہیں ملے گا. بھول ہے تمہاری کہ تم ثواب کا کام کر رہے ہو. لا خیر یا لیس خیر، خیر نہیں ہے اس میں، خیر یعنی بھلائی ہے ہی نہیں اس میں، اچھائی ہے ہی نہیں اس میں. تم سمجھ رہے ہو تم تلاوت قرآن کر رہے ہو، مسلمان سمجھ رہے ہو تلاوت قرآن کر رہا ہے. کیوں؟ غور و فکر نہیں ہے، کامیابی کے راستوں کو تم نہیں پڑھ رہے، دیکھ نہیں رہے. رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، خدا کہہ رہا ہے، امام معصوم فرماتے ہیں کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت بھیجتا جاتا ہے. وہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں سورہ ختم ہو رہا ہے، خدا کہے گا ایک سورہ کی لعنت تیرے سر پر، دوسرا سورہ ختم ہو گیا، دوسری سورت کی لعنت بھی تیرے سر پر. یعنی وہ چیز جو باعث ہدایت تھی، باعث رحمت و برکت تھی، وہی عذاب کا، وہی بدبختی کا سبب بن جائے. وہ کہتے ہیں ہماری اردو میں، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن پہ بھروسہ کر رہے تھے وہی سب سے پہلے نابود ہوگا، تو پھر آگے کیا کہا جائے؟ تو خدا کہہ رہا ہے کہ شفا کے اپنے طریقے ہیں. قرآن شفا، اہل بیت کا ذکر شفا، خدا کا ذکر شفا. لیکن کیسے خدا خدا کرنے سے سب شفا یاب ہو جائیں گے، ساری بیماریاں دور؟ بیوی کا شوہر سے اخلاق اچھا، آپ پہنچے، بیوی نے کہا سرکار کیا خدمت میں لاؤں، کھانا لاؤں کہ پانی لاؤں کہ چائے لاؤں، آپ پہنچے اور آپ نے جو بیوی سے اچھی طرح ہم کلام ہوئے، اگر سارے مسائل اسی طرح اچھے ہونے ہوتے تو آج مجھے اتنا کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی عزیز اللہ گرامی۔ تو شفا کب ملے گی؟ شفا اس وقت ملے گی کہ جب شفا چاہیں گے۔ استشفعوا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجے محمد والے محمد، قرآن شفا ہے، اس سے شفا طلب کرو، اس سے شفا طلب کرو۔ یہ وہ ناصح ہے جو کبھی جھوکا نہیں دیتا، یہ وہ ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ جس کے الفاظ ہیں مولا علی کے، مولا کائنات کے، قرآن ناطق کے الفاظ ہیں قرآن کے بارے میں۔ تو کس طرح شفا ملے؟ شفا لما فی الصدور، اپنی منمانی چھوڑ دیں، خواہشات نفسانی چھوڑ دیں، خود بخود شفا ہمیں ملنے لگے گی۔ بیماریوں سے شفا، ظاہری شفا و باطنی شفا، اگر منمانی چھوڑ دیں، اگر خواہشات نفسانی چھوڑ دیں، اگر شیطان کی پیروی چھوڑ دیں، تو خدا کہہ رہا ہے کہ شفا تمہیں مل جائے گی۔ یہ خواہشات نفسانی پہ عمل پیرا ہونا ہے، یہ شیطان کی پرستش ہے جو تمہیں در حقیقت اس شفا سے، اس خیر سے، اس برکت سے روک دیتی ہے۔ اب کیا کام کریں؟ قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ یہ قرآن کا ترجمہ در حقیقت اہل بیت کا حقیقی ذکر، یعنی اہل بیت کے فضائل میں بھی ہماری تربیتی نکات اور اہل بیت کے مصائب میں بھی ہمارے لیے تربیتی نکات موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف فضائل میں ہی تربیت نکات ہوں، اہل بیت کی پوری زندگی تربیت کا ایک بہترین نصاب ہے۔ قرآن اگر نظریہ ہے تو اہل بیت کا عمل پریکٹیکل ہے عزیزان گرامی، پریکٹیکل ہے، عملی صورت ہے اس کی۔ حضرت عائشہ سے جو روایت ہے، انک لعلی خلق عظیم کانا خلقہ قرآن، کہ انک لعلی خلق عظیم کے جواب میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کا اخلاق قرآن تھا، مجسم قرآن تھے، جیتا جاگتا قرآن تھے۔ تو یہ صرف رسول اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ حضرت علی کے لیے بھی ہے، امام حسن کے لیے بھی ہے، بی بی زہرا کے لیے بھی ہے، امام حسین کے لیے، تمام ائمہ کے لیے ہے۔ اور جو جو ان سے متمسک ہوتا رہے گا، جو جو ان کے نور سے شفا یاب ہوتا رہے گا، جو ان کی شفا پاتا رہے گا، جو ان کی نورانیت و ہدایت پاتا رہے گا، اس کا اخلاق بھی قرآن کے مطابق ہوتا چلا جائے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ شفا ان لما فی الصدور، تو یہ وہ شفا ہے جو ہمیں پانی ہے۔ تو خدا یہ کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم یعنی ہر کام میں خدا کے حکم کو ڈھونڈو کہ کہاں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، عہد ماضی میں میرا ایک بھائی تھا، وہ میری نظروں میں اس وجہ سے باعزت تھا، باعظمت تھا، یعنی اگر علی کی نظروں میں عزیز ہونا چاہتے ہیں، باعزت ہونا چاہتے ہیں، صاحب مقام و مرتبہ ہونا چاہتے ہیں، تو مولا علی کہتے ہیں کہ ایک اصول لے کے جاتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں عہد ماضی میں میرا ایک بھائی تھا، بعض نے کہا حضرت ابو ذر کے لیے کہا ہے، بعض شرح لکھنے والوں نے کہا، نجم البلاغہ شرح لکھنے والوں نے کہا، کسی اور کے لیے کہا، لیکن زیادہ تر جو مفسرین نجم البلاغہ کا اشارہ ہے وہ جناب حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے۔ عہد ماضی میں میرا ایک بھائی تھا، وہ میری نظروں میں اس وجہ سے باعزت اور عزیز تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں حقیر تھی، دنیا اس کی نظروں میں حقیر تھی، اور جب بھی اس کے سامنے دو راستے آتے تھے، یہ وہ نقطہ ہے جس کو جہاں میں لانا چاہتا ہے، تو وہ دیکھتا تھا کون سا راستہ خدا کی طرف جاتا ہے اور کون سا راستہ نفس اور شیطان کی طرف جاتا ہے، کون سا راستہ آسان ہے، کون سا راستہ مشکل ہے۔ تو وہ مشکل راستہ، خواہشات نفسانی کے خلاف جانے والا راستہ وہ اپناتا تھا۔ یہ وہ نقطہ جہاں میں لانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میری نظروں میں اگر باعزت ہونا چاہتے ہو، مکرم ہونا چاہتے ہو، صاحب مقام و منزلت ہونا چاہتے ہو، تو پھر اپنی خواہشات نفسانی پہ عمل کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہر کام میں خدا اور اہل بیت کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا، خدا اور اہل بیت کے قوانین کو مد نظر رکھنا عزیزان گرامی۔ اور کہا صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔
تو وہ کون ہستیاں ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم سمجھتے ہیں نعمت جو ہے وہ پیسہ ہے، اسٹیٹس ہے، شہرت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے، چار لوگ آگے پانچ لوگ پیچھے، یہ عزت سمجھتے ہیں ہم، کہیں اچھا بنگلہ مل جائے یہ عزت ہے ہمارے لیے، یہ شان ہے، یہ فضیلت، یہ عظمت ہے ہمارے لیے۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے اب جو بڑا مکان بنائے گا کیا لکھے گا؟ ہذا من فضل ربی۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی فضل رب ہے، یہی خدا کا فضل و کرم، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ہذا من فضل ربی صرف دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی۔ آئمہ سے پوچھا جاتا ہے کہ حقیقت میں کامیابی کیا ہے، نورانیت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، رحمت کیا ہے، بتائیے امام، نعمت کیا ہے؟ امام کہتے ہیں ایک شخص آیا امام کے پاس، میں بہت بیچارہ ہو گیا مولا، لٹ گیا، چھٹے امام کے پاس آئے حج کے بعد، مدینہ آیا، مولا لٹ گیا، برباد ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا، نقصان ہو گیا، جیتے جی مر گیا، میں مقروض ہو گیا۔ تو امام کا دین ہے تیرے پاس؟ جی مولا۔ ولایت ہے ہماری؟ ہاں۔ کہا کیسا ہے تو، کہاں برباد ہوا؟ برباد تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس ولایت اہل بیت نہ ہو، برباد تو وہ ہوتا ہے، ہلاک تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس ولایت علی نہ ہو۔ تیرے پاس اگر ولایت علی ہے تو دنیا کے تمام مسائل کا حل موجود، دنیا کی ہر مشکل کا حل موجود۔ ولایت ہے کہ جو دین کا تحفظ بھی، دین کو مقام بھی، دین کو شباب بھی، دین کو کمال بھی، ولایت عطا کرنے والی۔ ہر دور اور ہر زمانے میں یہ ولایت تھی کہ جس نے دین کو بچایا، اور آج بھی یہ ولایت ہے، چاہے ولایت فقی کی شکل میں ہو، یہ ولایت امام زمانے کی شکل میں ہو، یہ ولایت ہے کہ آج ہمیں سربلند کیے ہوئے ہیں، ہم عزیز ہیں، ہم ذلیل نہیں ہیں، تو یہ ولایت ہے۔ تو امام کہہ رہے تیرے پاس اگر ولایت ہے تو تو کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے وہ روحانی نعمتیں جن کو تم نے در حقیقت بچا کے رکھنا ہے، ہدایت، نعمت، غربا کی مدد، غریبوں کی مدد، شہداء کے جنازوں میں پہنچنا، شہداء کے گھر والوں کی کفالت کرنا، والدین سے حسن سلوک، بچوں سے پیار، بڑوں کا احترام، خواتین کا پردہ کرنا، یہ وہ انسانی اقدار، الہی اقدار، اسلامی اقدار اور ویلیوز ہیں جن پہ عمل کرنا ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں۔ بس تو خدا کرے اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم جن پہ تیرا، جن پہ تیری نعمتیں اتری ہیں ہمیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا عذاب اترا۔ کون لوگ، کن پہ عذاب اترا؟ راہ کھول دی گئی، دروازہ کھول دیا گیا، راستہ بتا دیا گیا، پھر بھی انسان قدم نہ اٹھائے، تو مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں کہ ہدایت کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے ہدایت کی طرف نہ بڑھیں، ہدایت کے راستے پہ قدم نہ بڑھائیں، ان پہ خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ایک ایسا ہی شخص رسول اللہ کے پاس آیا غدیر خم میں، جب اعلان ہو چکا من کنت مولا فہد علی مولا کا، ایسے ایسے مسلمان، اگر نہ بیان کیا جائے تو تاریخ اور پھر فتوی بھی لگ جاتے ہیں، جناب آپ تو صحابہ اکرام کو مانتے ہی نہیں، تو اگر یہ تعریف ہو صحابہ اکرام کی کہ جیسے یہ ہیں، پہنچ گئے ایک صاحب، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے بتوں کی پرستش پوجا سے روکا، ہم روک گئے، آپ نے کہا توڑ دو، ہم نے توڑ دی، آپ نے روزے کا کہا، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے حج کرو، ہم نے حج کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ آپ کے کہنے بابا، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پہ مسلط کر دیں؟ آیت کا نازل ہو، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو حکم نازل ہو چکا ہے اسے پہنچا دو۔ ابھی اتنے ماشاءاللہ سے سمجھدار تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ آیت میں خدا کہہ کیا رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے وہ حکم جو پہنچا دیا ہے وہ پہنچاؤ لوگوں تک، اور یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اپنی مرضی سے تھوپ کے جا رہے ہو، نعوذ باللہ، یا اللہ کے حکم سے۔ یہ قرآن فہمی کا حال تھا، تو جب رسول اللہ کے زمان میں قرآن فہمی کا یہ حال تھا، تو رسول اللہ کے بعد قرآن ہدایت کے لیے کیسے کافی ہو جائے گا؟ کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ جب رسول کی بز میں بیٹھنے والے افراد قرآن کو نہ سمجھ سکیں تو صرف قرآن کیسے کافی ہوگا؟ کہا کہ اللہ کے حکم سے، کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ کے حکم سے تو ابھی عذاب آئے۔ ان اتنے بدبخت لوگ کہ قرآن کی سورہ معارج کی ابتدائی آیات سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، ایک سائل نے سوال کیا ہے عذاب الہی کا، خدا کہہ رہا ہے لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، اس کو اس عذاب سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنے بدبخت لوگ کی، خدا کہہ رہا ہے راستہ کھل گیا، رسول بیان کر رہا، مَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اسے روک جاؤ۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ اور رسول کے صاحبان امر کی، واضح طور پہ ارشاد ہے۔ تو پھر کس طریقے سے کہا کہ عذاب نہ دلو، پتھر اوپر سے گرا اور در حقیقت وہیں پہ نابود ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں مغلوب کہ ہدایت کا راستہ کھل جائے اور پھر انسان ہدایت کی طرف نہ جائے، کوئی بات بتائی جائے سمجھانے کے لیے نہ سمجھی جائے، جناب مولانا نے تو فلاں فتویٰ بیان کر دیا، چلو جی مولانا کے خلاف ایس ایم ایس چلا دو، فلاں کے ساتھ بیٹھ گئے تو ایس ایم ایس چلا دو، فلاں چیز کو اگر ہدایت کے لیے سمجھا دیا تو جناب فلاں فیس بک پہ ڈال دو۔ تو یہ تو حال ہے ہماری قوم کا۔ تو خدا کہہ رہا ہے غیر المغضوب علیہم، جب ہدایت کا راستہ کھولا جائے اور نہ سمجھو، قدم نہ پڑھاؤ، فکر نہ لڑاؤ، قرآن پڑھو اور پڑھ کے رکھ دو، نہ سمجھو، تو خدا کہہ رہا ہے کہ قرآن لعنت کرے گا تم پر، جتنے جتنے قرآن پڑھتے جاؤ گے اتنا لعنت کرتا رہے گا۔ غیر المغضوب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے تھے کربلا میں کہ حسین ابن علی حق ہے، حسین ابن علی یزید کے سامنے سر لا گیا، یزید کے دربار میں اس نے کہا میں نے اس کو قتل کیا ہے کہ جو خیر الناس تھا، یعنی لوگوں بہترین تھا، لوگ جس کے حسب نسب کو دیکھ کر رش کرتے تھے کہ ماں سیدت النساء العالمین، باپ قسیم النار والجنہ، خود حسن و حسین جوانان جنت کے سردار۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری آنکھیں ہیں، میرے پھول ہیں، میرے بیٹے ہیں، میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو یزید نے کہا کہ تو نے کیوں قتل کیا پھر جب جانتا تھا؟ کہا کہ انعام کی لالچ میں، دنیا پرستی کے لیے۔ یہ وہ روحانی درد ہے، یہ وہ بیماریاں ہیں جو لوگوں کے جانتے ہوئے شعور رکھتے ہوئے۔ تو یزید نے کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ بظاہر یزید یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان جو وہاں پر موجود ہیں اس کے خلاف بغاوت نہ ہو، لیکن مفسرین نے لکھا ہے اس شخص کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے امام حسین کو خیر الناس کہا ہے، یعنی لوگوں میں سب سے بہترین، یعنی شجرہ بیان کر دیا اس نے، اس وجہ سے اسے قتل کیا تھا۔ تو ہدایت کا رستہ کھل جائے، یہ جانتے تھے غیر المغضوب علیہم، یہ لوگ ہیں، وللظالین، جو گمراہ ہو گئے، گمراہ یعنی خواہشات نفس پر عمل پیرا ہوتے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس میں اور تفصیل ہے، کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود دیجیے محمد وآل محمد۔ کہ جانتے تھے، شعور رکھتے تھے، بصیرت رکھتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ کون ہستیاں ہیں، کن کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بس عزیز الکرام، کچھ وہ لوگ تھے جن کو علم نہیں تھا شام میں، اور جب علم ہوا تو پھر انہوں نے در حقیقت یزید کے خلاف قیام کیا۔ ابن سعیدی سہل ابن سعیدی انصار میں سے ہے، اور جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی ہے تو یہ 15 سال کا نوجوان تھا، 100 سال کے قریب اس کی عمر ہے۔ حجاج کے زمانے تک یہ صحابی رسول موجود رہا، اور کہتے ہیں کہ آخری صحابی جو اس دنیا سے گیا ہے رسول اللہ کا، وہ سہل بن سعد السعیدی الانصاری تھے۔ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے چلا تو ملک شام سے گزرا، تو میں نے ملک شام میں دیکھا کہ خواتین ڈف بجا رہی ہیں، شادیانے ہو رہے ہیں، ناچ رہے ہیں لوگ، زربخر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشی کا سما ہے، چراغا کیا گیا ہے، در و دیوار و بام و در کو سجایا گیا ہے۔ کہنے لگے یہ اہل شام میں کون سی عید ہے کہ جن کو میں نہیں جانتا۔ آگے چلا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی سر آ رہا ہے، غور سے دیکھا تو پہچان گیا یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے سر۔
یزید اتنا ملعون شخص تھا، بہت ہی سیاست مدار، بہت ہی دھوکہ فریب دینے والا، ہر جگہ سر حسین کو آگے رکھا تھا، لیکن شام میں سر حسین کا پیچھے رکھا. کیوں؟ لوگ پہچانتے تھے بہرحال امام حسین کو، کہ امام حسین کے سر پہ براہ راست نگاہ نہ پڑے، لوگ میرے خلاف بغاوت نہ کریں، اس لیے کہ توابین قیام کر چکے ہیں کوفے میں اسی اثنا میں، کہ کوفے سے لیکن چند ہفتوں کی بات ہے، یہ چند ہفتوں کی بات ہے، توابین قیام کر چکے، سلمان ابن سلولت خزائی نے قیام کر لیا، وہ اس قیام کی خبر یزید تک آ پہنچی، دمشق میں آ پہنچی، شام میں آ پہنچی. ابھی کھلبلی بچی ہوئی کہ جناب امام حسین کو قتل کر دیا، اس شخص کو جو سر حسین لایا تھا اس کو قتل کرنے کی وجہ بھی یہ تھی، اس نے راز فاش کر دیا کہ میں خیر الناس کا، لوگوں میں بہترین انسان کا سر لے کے آیا ہوں، اس کو اس وجہ سے قتل کرے، محبت میں قتل نہیں کرایا کہ تو نے نواس رسول کو قتل کر دیا. اب سہل ابن سعد خزائی کہتا ہے کہ میں نے سر عباس کو دیکھا کہ انتہائی نورانی چہرہ، اور آپ کے پیچھے، آپ کے سر کے پیچھے امام حسین علیہ السلام کا سر موجود ہے، اور گویا کہ امام مسکرا رہے ہیں. عزیزان گرامی، بس یہ دیکھا میں عجیب حیرت میں پڑ گیا، قافلے کے ساتھ ساتھ، اس کارواں کے ساتھ ساتھ میں دربار یزید میں داخل ہوا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے جو فاطمہ کا بیٹا ہے. کہا کہ وائے ہو تجھ پر یزید کہ تو نے پسر فاطمہ کو نواس رسول کو تحقیق کیا ہے. کہا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ، کہیں ایسا نہ یہ راز فاش کر. جب دربار میں لایا گیا ہے بیبیوں کو، تو سہل کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ بچیاں ہیں اور کچھ خواتین ہیں، اور ایک خاتون کو دیکھا جس کی کمر جھکی ہوئی ہے. اللہ اکبر، کمر خمیدہ خاتون جو بلند قد و کاٹ کی مالک تھی لیکن کمر خمیدہ، تو میرے دل میں آیا کہ میں شاید پوچھوں، شاید اس کی کمر میں کوئی عارضہ ہے، کوئی تکلیف ہے کہ یہ بیوی اپنی کمر کو جھکائے ہوئے ہیں. لیکن میرے دل کہتا ہے سعد کاش تو پوچھ لیتا زینب کبریٰ سے کہ بیوی آپ اپنے صاف قد سے کیوں نہیں کھڑی ہو پاتی، تو بیوی فرماتی دیکھو میں کھڑی ہوتی ہوں تو ایک رسن میں 12 گلے، تو میں کھڑی ہوتی ہوں تو چھوٹی بچیوں کے گلے میں پھندا لگتا ہے، اس لیے بیوی قربانی دے رہی ہے اپنی کمر کو جھکائے جھکائے، نہ جانے کتنے میلوں کا فاصلہ شہزادی نے طے کیا. اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی، سر حسین رکھا ہوا دشت میں، یہ بے ادبی کرتا جا رہا ہے. ایک دفعہ سکینہ نے یہ بے ادبی دیکھی، کہا کہ ہائے میرا بابا. اب جو سکینہ کی آواز سنی درباریوں نے، تو ایک شقی نے ایک لئی نے کہا اے یزید اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے. بس یہ سننا تھا جناب سکینہ ایک دفعہ لپٹ گئی اپنی پھوپھی جان سے، پھوپھی جان میں یتیم ہوئی، میں نے کچھ نہ کہا، ارے میرے تماچے لگے، میرے دور چھینے گئے، میرا بابا مجھ سے جدا ہوا، میں یتیم ہے، در در کی ٹھوکرے، بی بی مجھے یہ معلوم ہے یہ منظور ہے، لیکن کیا اب آل محمد یتیم ابھی بھی جائیں گے؟ ایک دفعہ جناب زین نے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، اس دربار میں روم کے بادشاہ کا سفیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے یزید مجھے بتاؤ کہ یہ سر کس کا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا تم کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں جب بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو بتاؤں گا، مجھ سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا دیکھا، تو میں بتاؤں گا کہ میں نے بادشاہ کے دربار میں عید کا سما دیکھا، ایک سر لایا گیا تھا، کہا کہ یہ سر حسین ابن علی بنت فاطمہ کا ہے. کہا کہ کون فاطمہ؟ کہ جو رسول اللہ کی نواز بیٹی ہے. کہا کہ ہاں جو رسول اللہ کی بیٹی ہے. کہا کہ وہ جو تمہارا آخری نبی ہے. کہا کہ ہاں جو ہمارا آخری نبی ہے. کہا کہ وائے ہو تجھ پر یزید، ارے اپنے رسول کے نواسے کو، در
حقیقت 50 سال نہ ہوئے, ارے اس طرح تے کرتا ہے میں حضرت داؤد کے نواپوتوں میں سے بولتا ہوں, اور میرے پاس وہ مٹی موجود ہے کہ جس پر حضرت عیسیٰ کا اسب چلتا تھا, تو آج بھی لوگ اس مٹی کو متبرک سمجھتے ہیں, میرے پیروں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پہ رکھتے ہیں کہ میں حضرت داؤد کی نسل سے ہوں, اور واہ ہو تجھ پر اے یزید کہ تو اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو کہ اتنے کمر سے میں تہتے کرتا ہے. بس یہ سننا تھا. ایک دفعہ راس فاش ہو گیا, لوگ شور و شین کرنے لگے, گریہ کرنے لگے. یزید نے کہا اسے مار ڈالو. کہا کہ مجھے کوئی باک نہیں, مجھے کوئی خوف نہیں یزید. ہاں عجب ماجرا ہے, کل رات میں نے رسول اللہ کی زیارت کی تھی, میرے خواب میں آئے تھے, کہا کہ اے نصرانی تجھے بشارت دیتا ہوں جنت کی. میں پریشان, یا رسول اللہ, اے محمد مصطفیٰ, اے محمد عربی, آپ کے دین میں نہیں جنت کی بشارت کیسے؟ لیکن رات کھل گیا, اب میں سر حسین کی حفاظت کے لیے یہ کہہ کے کلمہ شہادت پڑا, سر حسین کو گود میں لیا, میرے آقا بہت دیر سے آپ کو پہچانا, مجھے معاف کرنا, یزید کا حکم ملا, بس سر تن سے جدا ہو گئے. سکینہ یہ بندر دیکھ رہی تھی, آئے بابا ارے نہ جانے ایسے کتنے شہید ہوں گے جو سر مقدس کی حفاظت کے لیے. مصائب اہل بیت کا خدا بندہ تجھے واسطہ فاطمہ بنت الحسین, سکینہ بنت الحسین کے مصائب کا, ہماری ان مجالس کو ہمارے لیے بیداری کا سبب قرار دے. یہ مجلس ادا, یہ گریا, یہ شور و شین, یہ ازا, یہ سو, ہمارے لیے زندگی کی راہوں میں کامیابی کے راہیں کھولنے کا سبب قرار پائے. حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما. خداوندہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. خداوندہ پاکستان کو, عزداری کو اور دین اسلام کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. شیعہ سنی مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق دولت سے مالا مال فرماتے ہوئے ان کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف, پاکستان کے دشمنوں کے خلاف, دین کے دشمنوں کے خلاف, جو سنی کے بھی دشمن ہیں, شیعہ کے دشمن ہیں, مشترکہ طور پر جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. ہم سب کو شہداء کے راہوں کو باقی رکھنے اور اس پہ چلنے, ان کی یاد کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا خاتمہ ایمان و محبت محمد علی محمد پر ہو, اور ہمیں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا. خداوندہ ہماری موت سعادت کی موت قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک.
جو کہا جاتا ہے باپ کے آگے نہ چلو, اسی لیے حضرت قاسم بتا رہے ہیں کہ پہلے بڑوں کا حق ہوتا ہے, لہذا پیچھے بیٹھے. بعض نے کہا کہ نہیں کھڑے ہوئے تھے اصحاب, جب امام نے کہا تو اصحاب نے تلوار سے نیامے نکال لی, کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مولا اگر حکم دے تو ابھی اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کاٹ دے اور اپنی وفا کا ثبوت دے. تو کہتے ہیں کہ حضرت قاسم چونکہ قد کے چھوٹے تھے, اپنی ایڑیوں کے بل, اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے, اور امام سے پوچھتے ہیں اے چچا جان یہ بتائیے کہ شہیدوں میں میرا بھی نام ہے؟ اللہ اکبر. اب امام متوجہ ہوئے, اچھا قاسم بھی یہاں موجود ہے. فوراً امام نے توجہ دی. دیکھیے اب یہ ہے ادب کا پہلو, یہ ہے تربیت. میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں بیان کرتا ہوں, یہ ہے تربیت کا پہلو. کہیں بڑے بات کر رہے ہیں, بچہ آ جائے ہم جھٹک دیتے ہیں, چپ کرا دیتے ہیں, جاؤ ابھی بڑے بات کر. نہیں, امام فوراً رک گئے, متوجہ ہوئے. یتیم ہے, نوازش و پیار کی ضرورت ہے, بچہ ہے, توجہ کی ضرورت ہے. رک گئے امام. کیف تجد الموت عند گیا قاسم, قاسم بتاؤ موت کیسی. فوراً امام نے سوال کیا, ادھر قاسم نے سوال کیا, مولا کیا کل شہیدوں میں میرا بھی نام ہے؟ کہا کہ کیسا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اب حضرت قاسم نے جواب سنی, فرماتے ہیں احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس میں شہامت و شجاعت بھی ہے اور بچپنا بھی ہے. کیوں بچپنا ہے؟ بچوں کو سب سے زیادہ شیرینی اچھی لگتی ہے. حضرت قاسم نے کہا
اس سے ان کا بچپنا سامنا تھا. کتنا معصوم ہے, اہل من زمین شہد سے زیادہ میٹھے ہے, شہد کتنا میٹھا ہے لیکن معرفت کے اس منزل پہ ہے قاسم, کہتے ہیں چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی. اللہ اکبر. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کون کون شہید کیا جائے گا, کہا کہ تمہارا ششماہا علی اصغر بھی دین سے دم کھائے گا. اللہ اکبر. بس قاسم یہ سنا تڑپ گئے, غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا ہے, کہا چچا جان یہ بتائیے کیا عشق خیموں میں آ جائیں گے؟ بس امام کیا جواب دے قاسم, ارے نہیں میں اسے لے کے جاؤں گا پانی پلانے, وہ تیر ستم کھا کر شہید ہوگا, ارے عشقیا تو اسے عاشور آئیں گے, خیام کو آگ لگائیں گے. اجرکم اللہ. یہ ہے قاسم کی معرفت, یہ ہے قاسم کا جہاد, یہ ہے قاسم کا دفاع امام وقت کے لیے. اور جب خیمے میں پہنچے خوشی خوشی تو ماں نے کہا بیٹا قاسم, بیوہ حسن ہے, اپنے بیٹے کو تیار کر رہے ہیں اولاد والا. میں اکثر میں کہتا ہوں اپنی ماؤں سے, اپنی بہنوں سے, خواتین سے, اپنے بچوں کو نہ روکیں, جانے دیں, موت آنی ہوگی آئے گی, جانے دیں. ہاں حفاظت ضروری ہے, احتیاط ضروری ہے, لیکن جانے دیں. حضرت قاسم کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں, کہہ رہی ہیں بیٹا قاسم کل چچا پہ کڑا وقت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر تم سے سبقت لے جائیں, چچا پہ اپنی جان نثار کر دینا. اما جان میں آپ کو سرخرو کروں گا, آپ کا سر نیچے نہیں ہوگا کبھی, میں آپ کو سرخرو کروں گا. قاسم در حقیقت اس طریقے سے ماں کا دل مضبوط کیا اور ماں سے وعدہ لیا اور ماں کو وعدہ دیا. بس بار بار چچا کی خدمت میں عاشور کے دن آ رہے ہیں. ایک دم چچا کی خدمت پہنچے, چچا جان مجھے بھی اجازت دیجیے. اللہ اکبر. میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی دفاع حق ادا کرو. امام نے کہا قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہو, ارے جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے بھیا حسن یاد آ جاتا ہے. اللہ اکبر. بس کئی دفعہ یہ تردد ہوا, ایک دفعہ حضرت قاسم خیمے کے پاس دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے, ننے ننے گھٹنوں پر اپنے سر رکھ کے گریہ فرمانے لگے کہ چچا نے اجازت نہیں دی, نہ جانے ماں کو اب شرمندگی کی وجہ سے ماں کے خیمے میں نہیں جا رہے, کہ ماں پوچھے کہ قاسم ابھی تک زندہ ہو. اسی اثنا میں خیال آیا کہ جب بابا کا آخری وقت, اب بابا نے ایک تحریر لکھ کے دی تھی اور میرے بازو پہ باندھی تھی اور کہا تھا قاسم جب کڑا وقت ہو تو اس تحریر کو کھولنا, اس میں تمہاری نجات کا پروانہ ہے. بس ایک دفعہ قاسم کا چہرہ کھل اٹھا, جلدی سے تعویذ کھولا اور فوراً امام کی خدمت میں لے کے پہنچے. کچھ نہیں کہا, کہا کہ چچا جان یہ ملاحظہ فرمائیے. امام نے ایک دفعہ وہ تحریر کھولی, بھیا حسن کی تحریر تھی, آنکھوں سے لگایا, بے اختیار رونے لگے, مدینہ یاد آ گیا حسین کو. اللہ اکبر. جب تشت میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے گر رہے تھے, حسین بھی موجود ہے, علی اکبر بھی موجود ہے, قاسم بھی موجود ہیں, ام فرما بھی موجود ہے, سب موجود ہے نا. اس کے بعد ایک دفعہ امام حسین نے امام حسن کے سب کو اپنے زانو پہ رکھا تو ایک دفعہ امام حسن کہتے لا یوم یوم خیاب عبداللہ, اے بھیا حسین ارے میں جاتے جاتے ایک کربلا کو یاد کر رہا ہوں, تیری مظلومیت کو رو رہا ہوں. بس بھائی کا خط پڑا, ایک دفعہ علی قاسم کو دیکھا, کچھ نہیں کہا اور کہا کہ قاسم تیار ہو جاؤ. حضرت عباس کو بلایا. اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے امام حسن کا امامہ قاسم کے سر پہ رکھا, آدھے کپڑے سے امامہ بنایا امام نے اور آدھے کپڑے سے کفن بنایا, اور کفن بنا کر قاسم کو تیار کیا.